الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو الحمدللہ سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص میری ذات پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت سی آیات مبارکہ جن میں براہ راست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے اور ان میں سے بطور خاص وہ آیت مبارکہ جس کے اندر اس غار کا تذکرہ ہے اور اس غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دشمن اس غار کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں, یعنی ایک خوف محسوس کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, کہ گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں کس انداز سے کس طریقے سے ان کا تذکرہ فرمایا ہے تو وہ سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ ہم سماعت کرتے ہیں. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. ارشاد فرمایا کہ صرف دو جان سے, یعنی ان دو میں سے دوسرے نے جب وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے یار سے فرماتے تھے کہ غم نہ کرو, وہ اپنے یار سے اپنے صاحب سے کہتے ہیں غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو اللہ نے اپنا سکینہ یعنی اطمینان ان پر اتارا. اس آیت مبارکہ میں دو کلمات ثانی اثنین اور لصاحبہ, ان دونوں سے بالاتفاق مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے کہ قرآن پاک میں ان کو اس انداز سے یاد کیا گیا اور ان کا تذکرہ ہوا. ثانی اثنین ہے دونوں میں سے دوسرے, اور صاحب کے حوالے سے بھی لصاحب ہی اپنے جب یار اپنے صاحب سے وہ فرما رہے تھے کہ تم گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس آیت مبارکہ سے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے کہا, یہ سکینہ جو نازل ہوا تھا یہ صدیق اکبر پر نازل ہوا تھا, ان پر اطمینان اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اور انہیں وہ ایک اطمینان اور سکون والی اور سکینے والی کیفیت اس وقت ملی. یاد رکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا, وہ جس قدر بھی یہ پریشان ہوتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پریشان ہوتے تھے, یعنی گویا کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہی, کیونکہ انہوں نے تو سب کچھ اپنا مال ہے یا اپنی جان کی قربانیاں وہ تو پہلے ہی گویا کہ دے چکے ہیں, کیونکہ کفار مکہ نے ان پر کوئی کم ظلم نہیں کیے, بہت ظلم ہوئے, اور قریش کے حالانکہ وہ سرداروں میں سے تھے لیکن جب ایمان لے کر آتے ہیں وہی قریش کے لوگ جو پہلے اپنے فیصلے ان سے کروایا کرتے تھے, لیکن اب یہ جب ایمان کی طرف آئے ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ قریش کے سردار اپنے ان معاملات میں بالکل ہٹ کر رہ گئے، پھر کر رہ گئے، اور انہوں نے پھر اس چیز کا لحاظ قطع نہ کیا بلکہ آپ کو تشدد کیا جاتا، آپ کو مارا جاتا، حتیٰ کہ آپ ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے، اور اس قدر آپ کو تکلیف پہنچائی کہ بے ہوش ہو گئے، اور جب آپ کو ہوش آتا ہے تو پہلا کلمہ جو آپ کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میرے محبوب کے بارے میں مجھے خبر دو، وہ کس حالت میں ہے، میرے محبوب کس حالت میں اس وقت ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ جو آدمی ایک علاقے کا سردار ہو اور پھر اس کے اوپر یہ کیفیت ہو کہ طرح طرح سے تشدد ہو رہا ہو، تکلیف میں ہو، لیکن ان کو حضور سے عشق اتنا ہے، حضور سے پیار اتنا ہے کہ ایسے موقع پر بھی وہ اپنے نبی کو، اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، میرے حضور نے ایسے نہیں فرما دیا، بلکہ بہت سے اعمال تھے جن کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ انعامات ارشاد فرمائے، یعنی یہ وہ شخصیت ہیں جن کو 12 جنتی قرار دیا گیا، اور ان کی محبت کو روایت میں بیان فرمایا گیا، ان کی محبت حب ابی بکر واجب علی امتی، میری امت پر ابو بکر کی محبت یہ واجب ہے، اور شکر ابی بکر، ابو بکر کا شکر ادا کرنا بھی، شکریہ ادا کرنا ابو بکر کا، یہ بھی میری امت پر واجب ہے، اس کو بھی روایت میں واجب ارشاد فرمایا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ معاملات کچھ کم نہ تھے. اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حقیقتاً تو سارے احسان ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس انداز سے حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شکر ادا کرنے کے حوالے سے بھی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یعنی اگر کوئی دنیا کے اندر کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے اور کوئی اچھا معاملہ کرے تو ہمیں چاہیے ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اگرچہ وہ احسان کرنے والا وہ اللہ سے اس کا بدل چاہے، اللہ سے اس کی جزا مانگے، اس کے دل میں یہ طلب نہ ہو کہ میں لوگوں سے شکریہ، تھینک یو، یہ مجھے ملنا چاہیے، بلکہ وہ اس کی جزا اللہ سے مانگے. لیکن جس پر احسان ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرے، ان احسان کا شکر ادا کرے، شکریہ ادا کرے، کیونکہ اور احسان جتلانا یہ شریعت میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے تو ہمارے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اذیت پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو. یعنی تم کسی پر احسان جتلا کر، اذیت پہنچا کر، ایسے کلمات کہہ کر جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، کہ ہم بس اوقات کوئی نیکی کرتے بھی ہیں پھر احسان جتلا کر اس نیکی کو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی نیکی کریں تو اللہ کی بارگاہ سے اس کا جو ثواب ہے اس کی امید رکھے. ہاں جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ اپنے اس محسن کا شکریہ ادا کرے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آپ کی یہ تعلیم ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا ہے، لیکن ابو بکر ہے جن کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن انہیں عطا فرمائے گا. یعنی وہ اللہ اپنے انعامات کے ذریعے قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق کو جو اللہ انعام عطا فرمائے گا، ان کے ذریعے ابو بکر کے احسانات کا گویا کہ بدلہ ادا ہوگا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا ہے. اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو یہ اظہار بھی کرتے تھے، آقا مجھے تین چیزیں بہت پسند آتی ہیں، اور تین چیزیں یہ ہیں کہ النظر الی وجہ، کا نگاہیں ابو بکر کی ہوں، اور والدحا، کا چہرہ مصطفیٰ کا ہو، میں اس چہرے کو تکتا رہوں، اس چہرے کو میں دیکھتا رہوں. وہ انفاق مالی علی، کا آقا اپنا مال آپ پر خرچ کرنا یہ مجھے بڑا پسند آتا ہے. والجلوس بین یدیک، آقا آپ کی مجلس ہو اور میں وہاں حاضر ہوں، یہ مجھے بہت پسند آتا ہے. یعنی یہ چاہت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبتوں کا یہ اظہار بھی ہو رہا ہے، اور واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا. حضور کے چہرے کو تکتے بھی رہے، دیکھتے بھی رہے، اور کتنا دیکھا، کبھی آپ غار میں، اور غار میں ایک دو دن یا کچھ گھنٹے نہیں تھے بلکہ 3 دن تھے غار کے اندر مسلسل، یہ جو غار کے اندر رہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہے، حضور آرام فرماتے اور یہ بیدار رہتے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کرتے، آپ کو کوئی چیز اذیت نہ پہنچا دے، کوئی چیز سے کسی طرح تکلیف نہ پہنچے، یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے. ایسے نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کرتے تھے کہ عمر کی ساری نیکیاں لے لیں اور وہ نیکی جو غار کی نیکی ہے، جو حضور کی خدمت میں لمحات گزرے وہ مجھے مل جائے. اور اس کی ایک تمنا کیا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی یہ نیکی ایک طرف. تو یہ بہت بڑا ان کو یہ احساس ملا ہے. آج غار ثور پہ ہم جائیں تو ایک اچھے خاصے نوجوان شخص کے لیے بھی چڑھنا آسان کام نہیں ہے. 5000 فٹ جو ہے وہ بلندی پر یہ غار ثور ہے، اور اس پر چڑھنا اور اس انداز سے چڑھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کرنا اور یوں لے کر غار کی طرف بڑھنا، غار تک پہنچنا آسان عمل نہیں تھا. لیکن جو عشق ہے وہ پھر بہت سے کام جو ہے وہ عشق کے طور پر جو ہے وہ انسان کرتا ہے. لیکن یہاں تو عشق بھی اللہ کے پیارے محبوب سے ہے، محبت رسول کے اندر یہ آپ نے معاملہ کیا. حالانکہ آپ کی عمر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں عمر کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں تھا، تقریباً 2.5 برس کا یہ فرق تھا. اور جب آپ کا بھی وصال ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی عمر 63 سال تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ 2 سال اور 6 اور 7 ماہ یعنی یہ دورانیاں آپ نے یہ حیات رہے، اور پھر آپ بھی دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما گئے. تو عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 63 سال، ان کی بھی 63 سال. میں عرض کر رہا تھا کہ عمر میں فرق نہیں ہے، لیکن خدمت آپ دیکھیے کس انداز سے، کس طریقے سے، اور یہ اس انداز سے آپ لے کر غار میں پہنچتے ہیں. پھر ہجرت کے پورے اس ٹائم پیریڈ میں، اس پورے سفر کے اندر جس انداز سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو بچا لایا، پھر نہ صرف اس موقع پر اور بھی کئی مواقع ایسے ہیں جہاں ہر طرح کی آپ نے خدمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی. ایک اور آیت مبارکہ اس کا شان نزول ہم شامل کرتے ہیں. سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. ارشاد فرمایا تم میں برابر نہیں ہے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ نے حسنا کا وعدہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا. اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، یعنی جو تم آئندہ مستقبل میں بھی کرو گے، واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو، جو تم کرو گے، اللہ سب کو جاننے والا ہے. اور اللہ نے اس پر انہیں یہ بشارت عطا فرمائی. یہ آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہمارے درمیان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ ایسا وقت تھا کہ جب آپ نے اپنے اس جبے پر اور یہ ببول کے کانٹے کے بٹن آپ نے لگائے ہوئے تھے، یعنی آپ کا لباس ہی گویا کہ ایسا تھا کہ جس کو باندھنے کے لیے، اٹکانے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں باقاعدہ سلائی کا سلسلہ اس طرح نہیں ہوتا تھا ہر وقت کہ جس طرح آج ہمارے لباس ہیں، اس طرح پراپر پورے پورے سلائی کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا. بعض اوقات یہ جبے ہوتے تھے اس کیفیت کے ہوتے تھے جسے آج کل ہم یہ واسکٹ یوز کرتے ہیں، اسی طرح ہم کوئی اوپر سے پہنے اور پھر اس کو گرا لگا لے، تاکہ وہ سامنے سے بھی جو ہے وہ بند ہو جائے. تو عام طور پر اوپر کا کپڑا یہ استعمال بھی کیا جاتا تھا, اور قمیض اور جبہ اس طرح کے بھی پہننے کے سلسلے ہوتے تھے, لیکن ایک تعداد ہوتی تھی کہ جو چادر ہی یوز کرتے تھے. تہمت کے طور پہ نیچے بھی چادر پہنی اور اوپر بھی چادر پہن لیتے تھے, اور یہی ان کا لباس ہوتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکثرت اس لباس میں ہوتے تھے, زیب تن آپ چادر نیچے تہمت کے طور پر اور اوپر چادر, یعنی جو احرام کی حالت تھی. یہ اس وقت میں عمومی لوگوں کا بھی لباس اس طرح کا ہی ہوتا تھا کہ دو چادریں, اور ایک چادر تہمت کے طور پہ یوز کرنا اور ایک چادر اوپر پہننا. تو آپ نے اس وقت جو پہنا, تو اس میں بٹن کے لیے بھی جو ہے وہ ایک درخت کے کانٹوں کے بٹن آپ نے بنائے ہوئے تھے, اور وہ لگا کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضرت جبریل وہ جو ہے وہ آتے ہیں, اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے, ابو بکر نے آج اس طریقے سے جو ہے وہ بٹن لگائے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جبریل صدیق نے فتح مکہ سے قبل اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے. یہ اس کیفیت میں حضرت جبریل امین نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالی انہیں سلام ارشاد فرماتا ہے. اللہ اکبر, جنہیں سلام بھیجے کل کائنات کا رب, رب العالمین, خالق مالک, وہ رب تعالی انہیں سلام ارشاد فرما رہا ہو. اور پھر یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو یہ پیغام پہنچایا گیا, حضور سے کہا گیا کہ آپ ابوبکر سے پوچھئے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر اس حالت میں مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض ہے, آپ ان سے پوچھئے. تو جب یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تو رونے لگ گئے, آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اللہ سے ناراض کیسے ہو سکتا, میں اس حالت میں بھی اللہ سے خوش ہوں, میں اللہ سے راضی ہوں. اللہ اکبر, یہ ایک ایمان کی وہ یقینی کیفیت اور ایسا اطمینان کہ سب کچھ دے کر بھی اپنا اطمینان نے قلب جو ہے وہ برقرار رکھنا, یہ ایمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ جس میں آدمی کے دل کے اندر بھی کوئی ملال نہ آئے, جس کے آدمی کے دل کے اندر بھی کوئی ایسا بوجھ محسوس نہ ہو, بس وہ دیا ہے اللہ کی راہ میں, سب کچھ دیا ہے تو خوش دلی کے ساتھ دیا ہے. ہم بس وقت دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم دل کے اندر ملال لے آتے ہیں, تنگ دلی لے کر آتے ہیں, تنگی لے کر آتے ہیں, مجبوراً قہرن نکال دے ہوتے ہیں. اگر کسی کی مدد کی گئے یا رائے خدا میں خرچ کرتے ہوئے ہم نے کہیں مسجد مدرسہ کوئی ہم نے نیکی کا کام کیا, یا قربانی کی گئے, یا حج کیا ہے, یا عمرہ کیا ہے, کچھ بھی ایسے کام جب خرچ اللہ کے لیے وہاں ہوتا ہے, اور ایسے موقع پر بھی آدمی اگر خرچ کرنے کے بعد دل میں ملال لے کر آئے, یہ اچھا انداز نہیں ہے. بلکہ خرچ کرو پھر خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو. آپ نے وہ حدیث بارہ سنی قربانی کے بارے میں فرمایا کہ تم خوش دلی سے کرو, اس کا خون جو ہے وہ زمین کے گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقام قرب میں پہنچ جاتا ہے, وہ مقام قبولیت اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو اللہ کی راہ میں, جب بھی دینا ہو خوش دلی کے ساتھ, کیونکہ دل میں تنگی لا کر یا معاذ اللہ کچھ ایسی غلط سوچ سوچ کر خرچ بھی کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ثواب بھی اپنا اس تنگی دل کی وجہ سے ثواب بھی ہم ضائع نہ کر بیٹھے, مال بھی چلا گیا ثواب بھی چلا گیا, پھر کیا حاصل ہوا. تو یہ انداز تھے, سب کچھ دے کر آپ کانٹے کے جو گئے وہ بٹن لگائے ہوئے, اور وہ بھی خوش دل ہے. اس پہ بھی آپ کہتے ہیں میں اللہ سے ناراض کیسے ہوں, میں اللہ سے خوش ہوں, اللہ بس راضی ہو جائے مجھ سے. یعنی یہ اعمال, یہ انداز, یہ طریقہ کار, اور ان پر جنت کی بشارت ہو رہی ہے. وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہاں میں چین کے ناظرین ایک بات عرض کروں گا, سورہ حدید کی اس آیت مبارکہ جس میں دو صحابہ اکرام کی کیٹیگری کو بیان کر دیا گیا, ایک دو تقسیم بیان کر دی گئی کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ سے بعد جو مسلمان ہونے والے. ارشاد فرمائے ان کے اندر شان کے اندر فضیلت میں درجے میں جو زیادہ ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, درجے میں وہ زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور پہلے خرچ کیا اللہ کی راہ میں, وہ فضیلت میں زیادہ ہے. لیکن فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے, ارشاد فرمائے وَقُلْنَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب سے حسنا یعنی بھلائی کا وعدہ فرمایا اور اس حسنا سے مراد مفسرین نے جنت لیا, اس لیے اعلی حضرت علیہ الرحمن اس کا ترجمہ ہی جنت فرمایا ہے کہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اور ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون, اور جن کو ہماری طرف سے حسنا مل جائے سبقت لے جائے انہیں جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. اور صدیق اکبر تو وہ ہے جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے عتیق کا لقب ملا ہے. عتیق کہتے ہیں آزاد کو, انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے انت عتیق من النار, ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو. جنہیں جہنم کی آزادی اور جنت کی بشارتیں بار بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ان کی شانوں کے کیا کہنے. تو میں عرض کر رہا تھا صحابی جو حضور کے ہیں چاہے فتح مکہ سے پہلے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے, ان سب کی شانیں ہیں, ان سب کی فضیلتیں ہیں, ان سب کا مقام ہے. ہم سب کا احترام کے ساتھ ذکر کریں, اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تم جس کے پیچھے چلو گے فبیئیہم اقتدیتم اہتدیتم, تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے, وہ ہدایت کے راستے پر ہوگے. میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے ساتھ اپنے صحابہ کا تذکرہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, اور صحابہ اکرام علی مردوان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات جو ان کے معاذ اللہ اہانت والی ہو, ان کی توہین ہو یا ان کی شایان شان نہ ہو, تو ایسے کلمات سے, ایسی گفتگو سے اور ایسو کی صحبت سے وہ ہم سب کو جو کہ وہ بچنا لازم ہے. ان کا آداب ہم بجا لائیں گے صحابہ اکرام علی مردوان کا اس نسبت کے پیش نظر کہ انہوں نے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے, شرف صحابیت سے وہ سرفراز ہوئے ہیں. صحابی اس خوش نصیب آدمی کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو یا حضور کی صحبت میں بیٹھا ہو, کیونکہ کئی ایسے صحابہ بعض کہ جو نابینا بھی تھے انہوں نے بظاہر ان آنکھوں سے دیدار نہیں کیا لیکن صحبت کے اندر ضرور بیٹھے, آپ کی باتوں کو سنا. تو ایمان کے ساتھ دیدار, صحبت اختیار کی, اسی پر ان کا خاتمہ ہو, یہ صحابی کہلاتے ہیں. اور ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرما لیا, اور وعدہ کس چیز کا فرمایا ہے, ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ہم ان کا خیر کے ساتھ ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ایک اور آیت کے شان نزول کی طرف بڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد بہت صحابہ کرام علی مردوان وہ محتاط ہو گئے. محتاط پہلے ہی تھے, محبت اور تعظیم کے انداز پہلے ہی تھے, لیکن یہ آیت مبارکہ کے بعد ان کے انداز میں بہت تبدیلی آ گئی. یعنی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو آواز بلند نہ ہو جائے, کیونکہ اس کے اوپر اس کی مذمت بہت فرما دی گئی. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, تم اس طریقے سے نہ ان کو جو ہے وہ مخاطب کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو, اور اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. اور اس کی سزا ان تحبط اعمالكم, تو اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہیں شعور تک نہ ہوگا. تو اس لیے صحابہ بڑے محتاط ہو گئے, یعنی یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ان کے بارے میں بیان کیا تھا, اس طرح کلام کرتے کہ جیسے سرگوشی کی جا رہی ہوتی, بڑی آہستہ آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کلام کرتے. تو ان کی پھر شان میں یہ آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین لم تحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم, اور وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں, اپنی آوازوں کو آہستہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، بے شک ان کے دل پرہیزگاری کے لیے اللہ نے منتخب فرما لیے، چن لیے ہیں ان کے دلوں کو، منتخب فرما لیا ہے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے، یعنی ان کے دل میں اللہ نے وہ تقویٰ داخل کر دیا ہے. اور کیا ارشاد فرمایا، لہم مغفرت واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. یہ ان دونوں حضرات کی شان کے اندر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی کہ اللہ نے ان کے عمل کو بھی پسند فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب بجا لاتے ہیں اور اس انداز سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں وہ بیٹھتے ہیں. یاد رکھیں منشان کے ناظرین، آج ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کے بہت سے احسانات اس امت پر ہیں، بہت سے آپ کے کام ایسے ہیں، بہت سی خدمتیں آپ کی ایسی ہیں، اور شروع سے لے کر آخر تک اپنی زندگی کو اعلان نبوت سے لے کر انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربانی رکھی، دین کے لیے آپ خدمات کو بجا لاتے رہے. ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ آج قرآن مجید فرقان حمید ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر کی یہ خدمت رہی کہ آپ نے اپنے دور مبارک سے قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. قرآن پہلے جمع نہیں تھا، قرآن اس صورت میں یعنی ایک جگہ ایک کتاب کی صورت میں ایسا نہیں تھا، بلکہ مختلف تھا، کسی تختیوں پر لکھا ہوا اور جو گئے وہ درختوں کے جو گئے وہ لکڑیوں پر لکھا ہونا، کھال پر لکھا ہونا مختلف انداز سے تھا، درختوں کے بڑے بڑے پتوں پر لکھا ہونا، یہ اس انداز سے قرآن مجید کسی کے پاس آئے تھے مبارکہ، کسی کے پاس. لیکن یاد رکھیں قرآن سے صحابہ کی محبت اس قدر تھی، اللہ اکبر، کہ اس زمانے میں اگرچہ قرآن ایک کتاب کی صورت میں یا ایک جگہ یکجا یوں نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے نازل ہوتی آیتیں حضور فرماتے کہ اس آیت کو فلاں کے ساتھ ملا دو اور اس آیت کو فلاں کے ساتھ ملا دو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے. اور صحابہ کرام علیہ مردوان ان کی اس حوالے سے کوششیں دیکھیں، اس آیت کو بیعینی اسی کے ساتھ ملاتے بھی اور یاد بھی کرتے، کیونکہ زمانے میں بھی تو حافظ قرآن تھے، لیکن وہ حافظ قرآن بننا آسان عمل نہیں تھا، لیکن وہ بنے، انہوں نے کوششیں کی اور اس قدر قرآن سے دل لگایا کہ حافظ قرآن بھی تھے، عامل قرآن بھی تھے اور عالم قرآن بھی تھے، قرآن کو جاننے والے بھی تھے، قرآن کو پڑھنے والے بھی تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب ایک جنگ میں کچھ حافظ قرآن 70 کی تعداد میں وہ شہید ہو گئے، جب یہ شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ حضور 70 حفاظ شہید ہو چکے ہیں اور یہ قرآن جو سینوں میں ہے یہ اسی طریقے سے، یعنی ان کو خطرہ ہوا اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح شہادتیں ہوتی نہیں اگر حفاظ کی تو قرآن پاک کا آگے پہنچنا یہ کس طرح رہے گا، تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. تو یہ مبارک سوچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور کیسے نہ ہو حضرت عمر کی وہ شان ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مشورے دیے، کسی چیز کا مشورہ دیتے تو اللہ ویسے قرآن میں آیتیں نازل فرما دیتا. قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات جن کی تعداد 20 سے زائد بیان کی گئی کہ وہ حضرت عمر کے مشورے پر نازل ہوئی، جیسا عمر نے مشورہ دیا اللہ نے ویسا حکم نازل فرما دیا. تو یہ ان کی فراست تھی کہ یہ جو وحی نازل ہونے والی ہے یہ پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کے انہوں نے کلام کیا. تو بہرحال حضرت عمر آئے اور کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر سے کہ حضور قرآن پاک کے بارے میں کچھ کیجئے، جمع تو کر دیں ان کو ایک جگہ. تو آپ نے فرمایا آپ مجھے اس کام کے لیے کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، حضور نے نہیں کیا، آپ مجھے اس کام کے لیے کہہ رہے ہیں. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اے ابوبکر، اگرچہ اس زمانے میں نہیں ہوا لیکن کام خیر والا ہے، کام اچھا ہے، آپ اس کام کو کیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے بھی سینے کو کھول دیا جس طرح عمر کے سینے کو کھولا تھا، میرے بھی سینے کو کھولا جیسے عمر کے سینے کو کھول دیا، اور میں نے پھر حضرت زید کو بلایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو کاتب وحی کہلاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید کو جب بلایا تو ان سے کہا کہ قرآن پاک کو جمع کرو، قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے وہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو یہ کہنے لگے کام اچھا ہے آپ اس کام کو کیجئے، کام بہتر ہے، کام خیر والا ہے آپ کیجئے۔ حضرت زید کہتے ہیں اللہ نے میرے بھی دل کو سینے کو کھول دیا جس طرح ان دونوں صاحب کے سینوں کو کھولا، پھر اس پر کام شروع ہوا۔ تو اول امت میں سے جامع قرآن جن کو کہا جائے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگرچہ یہ لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور اس کی ایک اور ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے کس انداز سے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تمام تر اختلافات جو اس وقت پیدا ہو گئے تھے تو وہ ختم کر کے لغت قریش پر قرآن کو جمع کر کے، اور اسی لغت قریش پر آپ نے اس کے نسخے تیار کروائے، اور ان کو تمام بلاد اسلامیہ کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر ان نسخہ جات کو جو ہے وہ آپ نے بھیجا اور انہی کو نافذ کیا۔ تو یہ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کو جمع کرنے کا جو وقت تھا، جو کام تھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ شروع ہو چکا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر باقاعدہ یہ کام کروایا، یہ قرآن جمع ہوتا گیا، جمع ہوتا گیا، جمع ہوتا گیا، اور پھر آگے دور کے اندر یہ کام ہوا، یا تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر پورا یہ سلسلہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، تمام شہروں کے اندر، تمام ملکوں کے اندر اس کی جو ہے وہ کاپیز کو بھیج دیا گیا، تحریر کیا جاتا تھا اس وقت، اور ایک نسخے سے دے کر دوسرے نسخے کو تحریر کیا جاتا تھا۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کام اچھا ہو اگرچہ زمانہ نبوی میں نہ ہوا ہو، کام اچھا ہو اگرچہ زمانہ نبوی میں نہ ہوا ہو، تو وہ کام بھی اچھا ہوتا ہے، وہ کام بھی بھلائی والا کام ہوتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بشارت بھی عطا فرمائی ہے کہ مسلم کی حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ کوئی ایجاد کیا اور وہ انداز، وہ طریقہ جو ہے وہ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، شروع کرنے والے کو تو ثواب ملے گا، جتنی تعداد کے برابر لوگ اس پر عمل کریں گے اللہ ان کو بھی یہ نیکیاں، ان کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آدمی اچھے کام ایجاد کرے، برا کام ایجاد کریں گے تو جو برائی کرنے والوں کو تو گناہ ملے گا، لیکن شروع کرنے والے کو بھی جو ہے اس کا گناہ اس کے خاتے میں بھی آئے گا۔ جیسے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو وہ قتلوں کا گناہ قتل کرنے والوں کو تو ہوگا، لیکن قابیل پر، یعنی حضرت آدم کے جو دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور قابیل، تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، شہید کیا، تو یہ قتل پہلا زمین پر ہوا تھا، تو فرمایا گیا کہ ان کا گناہ قابیل کو بھی جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ تو اس لیے آدمی اپنا کام اچھا شروع کرے، اپنے بچوں کو تجارت سکھائیں تو اچھی سکھائیں، اپنے بچوں کو عادات سکھائیں تو اچھی سکھائیں، بری چیزیں چھوڑ کر جانا، بری چیزوں کو طرف بچوں کو لگا لینا، تو یہ دنیا کا تو کچھ مال و متاع کما لیں گے، آخرت کا نقصان یہ والد بھی اپنا کر رہا ہے اور اس بچے کا بھی کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔